إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. گزشتہ کل ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث مولانا حاکم الدین رحمانی رحمہ اللہ فوت ہو گئے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی تمام بشری لغزشیں معاف فرما دیں. اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دیں. حقیقت یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں علماء کا چلے جانا یہ امت کی ابتلاء ہے، امت کی آزمائش، اور یہ بذات خود ایک بڑا فتنہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک علامت علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا ہے. یرفع العلم ویفش الجہل، ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم کے اٹھ جانے کی کیفیت بیان فرمائی. علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ ہے کہ علماء رفتہ رفتہ چلے جائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یرفع العلم انتزاعا من صدور الرجال، علم کے اٹھائے جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت علماء کے سینوں سے علم کو مٹا دے اور محو کر دے. ولیکن یرفع بقبض العلماء، بلکہ علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت رفتہ رفتہ علماء کو قبض کر لے گا, علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبقی عالما, حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا, تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر, اپنا قائد اور اپنا امام تسلیم کر لیں گے. یستفتون, جن سے مسائل پوچھے جائیں گے, فیفتون برأيهم, وہ اپنی رائے سے, اپنی ترجیحات اور اپنی پسند و ناپسند سے لوگوں کو فتوے دیں گے. وہ فتوے نہیں دیں گے جو قرآن و حدیث میں ہیں, بلکہ وہ فتوے دیں گے جو ان کی رائے, ان کی ترجیحات اور ان کے میلانات کے مطابق ہوں. فیضلون و یضلون, وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو علماء کی موت امت کے لیے فتنہ ہے. کہا جاتا ہے کہ موت العالم, موت العالم, عالم کی موت جہان کی موت ہے. جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے اور ان کے ایک شاگرد یحییٰ بن جعفر البیکندی کو خبر ملی, تو انہوں نے کہا کہ لو قدرت ان ازید فی عمر محمد بن اسماعیل, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا, میں مر جاتا اور امام بخاری کی عمر لمبی ہو جاتی. فَإِنَّ مَوْتِ مَوْتُ رَجُلٍ وَاحِدٍ, میری موت ایک شخص کی موت ہے. وموت البخاری فیہ ذہاب العلم, اور امام بخاری کی موت سے علم چلا گیا, جو ان کے سینے میں علم تھا وہ ساتھ ہی لے گئے. اور یہ ایک امت کی بہت بڑی ابتلاء ہے, ایک بہت بڑے تابعی سعید بن جبیر, ان سے کسی نے پوچھا کہ ما علامت ہلاک الناس, لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کب ہوتی ہے, قومیں کب تباہ ہوتی ہیں اور کب ہلاک ہوتی ہیں. بعض اوقات بڑی بڑی اجتماعی آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں, جیسے زلزلہ آ جاتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, یا طاعون کا مرض پھیل جاتا ہے, تو قومیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لقمہ اجل بن جاتی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, قوموں کی بربادی کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اذا مات عالمهم, جب ان کا عالم فوت ہو جائے تو یہ قوموں کی بربادی. زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, ان سے لوگوں کے جسم ختم ہوتے ہیں. جسم نے ایک دن ختم ہونا ہی ہے, لیکن ایک عالم کے چلے جانے سے اور علم کے اٹھ جانے سے روحوں کی موت ہوتی ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے, ان کا قول ہے کہ اذا مات عالم وقع فی الاسلام ظلم, جب کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو اسلام میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے. لا يصده لا يسدها شيء من طلب الليل والنهار، اس دراڑ کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، وہ دراڑ قائم ہی رہتی ہے اور اسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستورد ابن شداد الفہری رحمہ اللہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، وتبقى حصالة كحصالة الشعير، اور پیچھے ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو حصالہ ہوتے ہیں. حصالہ ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا جو ردی حصہ ہوتا ہے، جیسے کھجوریں ہیں، یعنی اچھی قسم کی کھجوریں آپ چھانٹ لیں اور کچھ ردی کھجوریں باقی بچتی جن کو آپ پھینک دیتے ہیں، اس طرح جو کا حصالہ ہوتا ہے، چھٹ جانے کے بعد کچھ دن کے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ حصالہ کہلاتا ہے، انہیں آپ پھینک دیتے ہیں. اس طرح لوگوں میں بھی حصالہ ہوتا ہے، جب علماء اور صالحین چلے جاتے ہیں تو پیچھے بیکار قسم کے لوگ رہ جاتے ہیں، ردی قسم کے. لم یباد اللہ بہم، اللہ تعالی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ نیک لوگوں کا وجود، ان کی اطاعت، ان کا عمل لوگوں کے لیے بابرکت ہوتا ہے، ان کی ذات کے لیے تو مبارک ہے ہی، لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے یغدو فی عام من الناس، لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، فیقال، پوچھا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس پورے لشکر میں، پوری جماعت میں نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں فلاں صحابی موجود ہے. یفتح اللہ لہم، اللہ رب العزت اس صحابی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو فتح دے دے گا. ثم یغدو فی عام من الناس، پھر ایک جماعت اور نکلے گی، پوچھا جائے گا هل فیکم من رأى من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی تو نہ ہو لیکن اس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں فلاں ہے، اس کی صحابی سے ملاقات ہے. یفتح اللہ لہم، اللہ رب العزت اس کے بابرکت وجود کی وجہ سے اس جماعت کو بھی فتح دے دے گا. ثم یغدو فی عام من الناس، پھر ایک لشکر اور نکلے گا جہاد کے لیے، پوچھا جائے گا هل فیکم من رأى من رأى من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی نہیں تابعی نہیں لیکن کسی تابعی کا اس نے دیدار کر رکھا ہو، تبع تابعی؟ کہا جائے گا کہ ہاں فلاں ہے. یفتح اللہ لہم، اللہ رب العزت اس کے وجود کی برکت سے لوگوں کو فتح دے دے گا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ صحیح منہج پر قائم ہوتے ہیں اور ان کو صحیح علم حاصل ہوتا ہے، اس علم پر عمل ہوتا ہے، تو وہ لوگ امت کے لیے بڑے بابرکت ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ نیک لوگ رفتہ رفتہ اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، اور پیچھے حصالہ رہ جائے گا، ردی قسم کے لوگ, لم یباد اللہ بہم, اللہ رب العزت ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا, وہ فتنوں میں گر جائیں, دشمنوں کے زیر تسلط آ جائیں, کسی کھڈے میں گرے مریں, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہوا ہے, اس قاعدے کا اہتمام کرنا ضروری. تو علم و عمل کی بقا امت کے لیے باعث رحمت ہے. صالحین کا وجود, علماء کا وجود امت کے لیے باعث رحمت ہے. اور علماء کا ایک مرکزی کردار ہے امت کی اصلاح میں, دعوت میں. وہ علم نافع کو حاصل کرتے ہیں. علماء ربانیین کی بات, علم نافع کو حاصل کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی میراث کو سمیٹتے ہیں. عام لوگ میراث کا معنی درہم و دینار سمجھتے ہیں. علماء کرام میراث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لیتے ہیں اور اسی کے حصول کی وہ تگ و دو کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم, اور انبیاء نے اپنے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑا, روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا. ولکن ورثوا العلم, انہوں نے علم چھوڑا ہے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر, جو اس علم کو سمیٹ لے گا, اس علم کی میراث کو, تو اس نے ایک بڑا وسیع حصہ سمیٹ لیا, خیر کا, برکت کا, اللہ کی رحمت کا, اللہ تعالی کے خالص علم کا, جس نے انبیاء کی میراث کو سمیٹ لیا. اور یہ وہ مقام ہے, وہ تمیز ہے علماء کا, جسے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ انہی کی خوبی ہے, انہی کا مقام ہے. ان کا وجود امت کے لیے بابرکت ہے, اور ان کا چلے جانا, اٹھ جانا امت کے لیے آزمائش ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ تعلق رکھیں. علماء کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے مرتبے کے تفاوت کی بنا پر تین طرح کا ہوتا ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے علماء کا مقام ایک غذا کا سا ہے, جیسے غذا کے بغیر زندگی قائم نہیں رہتی, ان لوگوں کے لیے علماء کے بغیر زندگی قائم نہیں رہتی. اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے وہ کاروبار کرتے ہیں, بلا ناغا ملازمت کرتے ہیں بغیر تعطیل کے. تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے انہیں ہمیشہ علماء کے رابطے کی ضرورت رہتی. تو جو کردار ایک غذا کا ہے انسان کے جسم کو قائم رکھنے میں, وہ کردار علماء کا ہے انسان کی روح کو قائم رکھنے میں. روح کا بیمار ہو جانا یہ اصل موت ہے. جسم کا خاتمہ موت نہیں ہے, یہ تو ہر ایک پر آنی ہے. کسی انسان کی روح اگر مریض ہو جائے, اس کا خاتمہ ہو جائے, تو یہ موت بڑی بھیانک ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لیے علماء کا مقام ایک دوا کا سا ہے. دوا کی وقتاً فوقتاً ضرورت رہتی ہے. انسان بیمار ہوتا ہے, معالج کا رخ کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جاتا ہے, اور یہ کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہو, کوالیفائڈ ہو, جو میرا علاج کرے, کوئی جال ساز نہ ہو, بلکہ صحیح اس علم کا حامل ہو, تو انہیں گاہے بگاہے طبیب کی حاجت ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو گاہے بگاہے علماء کی حاجت ہوتی ہے. جب بھی ان کی روح بیمار پڑتی ہے اور کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا, تو علماء سے رابطہ ایک ڈاکٹر معالج اور طبیب کے رابطے سے بہتر ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے. جس طرح طبیب اپنے فن میں صحیح علم کا حامل ہونا ضروری ہے, اس طرح ایسے عالم سے رابطہ ضروری ہے جو اس فن میں صحیح علم کا حامل ہو. اور صحیح علم اللہ رب العزت کی وحی کا علم. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی زخمی ہو گیا اور اس کے سر میں بڑا گہرا زخم آیا. رات جب وہ سویا تو اسے جنابت کا عارضہ ہو گیا, اس پر غسل فرض ہو گیا. چونکہ وہ لشکر کے اندر شامل تھا اور جہاں اس کا قیام تھا, پڑاؤ تھا, وہاں کچھ صحابی اس کے ساتھ تھے, اس نے انہی سے پوچھا کہ میرے سر میں گہرا زخم ہے, غسل بھی فرض ہو چکا ہے, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ غسل کرنا فرض ہے, غسل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے, غسل کیجیے. تو ان کے کہنے پر غسل کر لیا, وہ پانی سر میں داخل ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہوا, فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ, انہوں نے اپنے دوست کو قتل کر دیا, اللہ ان کو قتل کر دے. یہ بدعا حقیقی نہیں ہے, یہ ایک تنبیہ ہے, تعذیر ہے. انہوں نے فتویٰ دیا اپنے علم کے مطابق, کیونکہ جنابت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے, انہیں جو دلیل مستحضر تھی انہوں نے فتویٰ دے دیا. وہ فتویٰ دلیل پر قائم تھا, تقلید پر قائم نہیں تھا, لیکن انہیں اس عذر کے عارضے کا علم نہیں تھا. نبی علیہ السلام موجود تھے, ان سے پوچھ لیا جاتا تو یہ سلامتی اور عافیت کا راستہ ہے. تو ایسا عالم جو فتویٰ دے اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی, ورنہ قتل عام ہوگا اور لوگ قتل عام کر رہے ہیں ایسے ایسے فتاوے دے کر جن کا دین سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جیسے آج کل ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے, کسی نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کو اور امت پر بڑے بڑے ہی بھیانک دور کا ان کو علم حاصل ہوتا ہے اس خواب میں, اور پھر کچھ اذکار بتائے جاتے ہیں, اجتماعی طور پر مساجد میں ان کا اہتمام کیا جائے, عورتیں پڑھیں, مرد پڑھیں. یہ ہلاکت ہے. دین مکمل ہو چکا ہے اور اب خوابوں سے کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس میں دین کے تعلق سے وہ بات بتائی جائے اور وہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, تو وہ جھوٹا خواب ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین مکمل ہو چکا ہے اور مکمل دین کے بعد کسی ایک نقطے کی گنجائش بھی باقی نہیں. تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. اجتماعی ذکر بدعت ہے, نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ ایک حلقہ بن جائے اور سب ایک ہی ذکر بیک آواز کریں, یہ ثابت نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کچھ لوگوں نے بصرہ کی مسجد میں اس اجتماعی ذکر کا اہتمام کیا تھا. ایک ان کا امیر تھا, وہ کہتا کہ سبح اللہ مئۃ مرہ, سو دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ سو دفعہ سبحان اللہ کہتے, پھر وہ کہتا سو دفعہ اللہ اکبر کہو، وہ سو دفعہ اللہ اکبر کہتے، سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، انہوں نے کہا، سو دفعہ الحمدللہ کہو، انہوں نے کہا. یہ سارا منظر ایک صحابی دیکھ رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، لیکن وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکے. البتہ یہ ضرور سوچا کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. ذکر درست ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ درست ہے، بلکہ افضل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ افضل الکلام اربع، افضل کلام چار چیزیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، افضل الکلام. یہ چار چیزیں سب سے بہترین کلام ہیں، ذکر ثابت ہے، بلکہ اس کی فضیلت ثابت ہے، وارد ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا اقول سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر خیر مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ دوں، یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی، یعنی پوری کائنات سے محبوب. اور ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے دوسرا پودا، لا الہ الا اللہ کہنے سے تیسرا پودا. جوں جوں یہ ذکر کرتے جاؤ گے پودے بڑھتے جائیں گے، تو ذکر ثابت ہے. لیکن یہ طریقہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. اس وقت اس علاقے میں ایک صحابی اور موجود تھے، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جبریل امین پڑھ رہے ہیں، ان کے لہجے پر پڑھتے ہیں. جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ دو ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں جب تولی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. ان کے پاس گئے اور کہا کہ مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے، ذکر تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن طریقہ ذکر میں نے پہلی بار دیکھا ہے. تم آ کر دیکھو، تم بہت بڑے عالم ہو، اس پر حکم لگاؤ. عبداللہ چلے گئے، وہ جماعت اپنے کام میں مشغول تھی، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، امیر اپنے کام پہ چھٹا ہوا ہے، سو دفعہ سبحان اللہ کہو، سو دفعہ الحمدللہ کہو، سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اور لوگ کہہ رہے ہیں. جب اپنے اس عمل سے فارغ ہوئے تو جناب عبد الرحمن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لقد جئتم ببدعۃ ظلما، یہ پہلا جملہ کہ تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کی. ذکر درست ہے، لیکن اجتماعی طریقہ ذکر ایک حلقہ بنا کر اور سامنے کینکریاں ہوں یا کسی پھل کی گٹھلیاں ہوں کھجور وغیرہ کی، ان پر اجتماعی طور پر ذکر کو شمار کرنا نبی علیہ السلام ثابت نہیں ہے. تم نے ایک بدعت کو جاری کیا اس دین پر ظلم کرتے ہو. اور دوسری بات یہ کہ یا قوم ما اسرع ہلاکتکم، اے قوم تم کتنی جلدی برباد ہوگے، تم تباہ ہوگے کتنی جلدی. ہاذہ آنیۃ رسول اللہ لن تکسر، ابھی تو پیغمبر اسلام کے برتن موجود ہیں، آپ کے کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوئے، آپ کے جوتے موجود ہیں، آپ کی نشانیاں موجود ہیں، اور تم نے اتنی جلدی بربادی اور تباہی کو خرید لیا. تم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. وہ قوم کس چیز پر جمع تھی؟ ذکر پہ. کوئی شراب نوشی تو نہیں ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا. لوگ کہتے اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن صحابی رسول فرما رہا ہے کہ تم نے کتنی جلدی بربادی کو خرید لیا. اور تیسری بات کہی کہ عدو سیئاتکم فانا ظانن ان اللہ یضیع من حسناتکم شیء، تم ان کینکڑیوں پر ذکر شمار کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ میرا فتویٰ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جاؤ اور جا کر گناہ کرو، ایک گناہ کرو، دو کرو، دس کرو، بیس کرو، سو کرو، اور پھر یہاں آ جاؤ, ان گناہوں کو شمار کرو, ان کہکریوں کو لے لو اور اپنے گناہوں کو شمار کرو. میں نے فلاں گناہ کیا, پھر فلاں گناہ کیا, پھر تیسرا گناہ کیا, پھر چوتھا گناہ کیا, پھر پچاسواں گناہ کیا, یہ شمار کرو, یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کے ارتکاب سے تمہاری باقی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. نمازیں محفوظ ہیں, حج محفوظ ہیں, روزے محفوظ ہیں, لیکن بدعت کے ارتکاب سے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں. گناہ کر لو, وہ شمار کر لو. گناہ کی ہیبت ہے لیکن بخشش کا امکان موجود ہے. یہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے میزان کے دو پلڑے ہیں, ایک میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک میں نیکیاں, وزن ہوگا. ممکن ہے نیکیاں بھاری پڑ جائیں, گناہ ہلکے پڑ جائیں, کامیابی کا امکان موجود ہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے عقیدے کی برکت سے, اتباع سنت کے جذبے کی برکت سے, تمہاری توحید کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف ہی کر دے. لیکن جو انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کی تو تمام نیکیاں برباد ہو جاتی. تو فرمایا کہ تم جو ان کہکریوں پر ذکر شمار کر رہے ہو, یہ اجتماعی حلقہ, اس سے بہتر گناہ کر لو, وہ شمار کرو. کم از کم گناہوں کے ارتکاب سے نیکیاں برباد نہیں ہوں گی, لیکن بدعت کے ارتکاب سے نیکیاں برباد ہو جاتی. اور چوتھی بات یہ کہی کہ اما انتم علی ملت ہی احد من ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ضللتم من سواء السبیل. دو میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو تم اللہ کے نبی سے افضل ہو گئے ہو اور صحابہ سے افضل ہو گئے ہو, کہ جو کام اللہ تعالی نے اپنے نبی کو نہیں دیا وہ تم کو دے دیا, جس کام کی توفیق اللہ کے نبی کو نہیں ملی تم کو مل گئی. یا تو کہو کہ تم اللہ کے نبی سے افضل ہو چکے, نعوذ باللہ, جرت کرو, کہو. اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر دوسری بات کہنی پڑے گی, ذرا تم ان سوائے سبیل, کہ تم پرلے درجے کے گمراہ ہو, تمہارا ہدایت سے حق سے کوئی واسطہ نہیں. جو چیز نیکی ہوگی اس کا پہلا مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جو نیکی ہوگی, جو عمل صالح ہوگا, وہ سب سے پہلے کس کو ملے گا, کس کو عطا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک کام اللہ کے پیغمبر کو نہیں ملا, ان کو توفیق نہیں دی گئی, تمہیں حاصل ہو گیا, تمہیں توفیق مل گئی, تو یہی کہنا پڑے گا نا کہ تم ان سے افضل ہو گئے, نعوذ باللہ. اگر یہ نہیں کہہ سکتے, اتنی ہمت نہیں ہے, تو پھر تم گمراہ ہو, گمراہ ہو چکے ہو. لوگوں نے یہ بات قبول نہیں کی, بلکہ وہی جواب دیا جو ہر بدعتی دیتا ہے کہ ما ربنا الا الخیر. عبداللہ, ہماری نیت نیک ہے, طلب ہماری سچی ہے, نیک ہے, نیک کام کر رہے ہیں, ہماری نیت میں کوئی برائی نہیں ہے, نیت نیک ہے, اچھا کام ہی تو ہو رہا ہے, آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صحابی کی بصیرت نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ نصیحت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں. ایک جملہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ کم من مرید للخیر لا یصیبہ. بہت سے لوگ ہیں, بہت سے جن کی نیت خیر کی ہوتی ہے, ان کا قصد اور طلب نیکی کا ہوتا ہے, لیکن خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی. خیر حاصل ہوتی ہے ایک بنیاد پر, اور وہ بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اتباع اگر حاصل ہے خیر حاصل ہوگی. بلو انہم فعلوا ما یوعدون به لکان خیر اللہ. اگر یہ صرف وہ کام کریں جو اللہ کا پیغمبر ان کو دیتا ہے تو ان کو خیر ملے گی. خیر کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. من یرید اللہ به خیر یفقہ فی الدین. اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے, خیر کا ارادہ فرما لے, اللہ خود اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس دین کی سمجھ دیتا ہے وہ دین زمین پر نہیں بنتا، وہ دین آسمانوں پر بنتا ہے، خود اللہ بناتا ہے. ہدایت نامی چیز زمین پر نہیں بنتی، دین کی تخلیق دین پر نہیں ہوتی زمین پر، دین کی تخلیق آسمانوں پر ہوئی، وہاں سے بن کر نیچے آتے ہیں. اللہ اس کو دین کی خود سمجھ دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے. فرمایا کہ بہت سے لوگ ان کا قصد خیر کا ہوتا ہے لیکن خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ خیر کی اساس اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. تو اس صحابی، اس عظیم صحابی نے اس اجتماعی حلقے کو بدعت قرار دیا، جو چیز پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں. تکمیل دین کے بعد آج وہ چیز کیسے دین بن سکتی؟ اس قسم کے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایسے علماء سے اختلاط یہ انسان کے دین کو بگاڑ دیتا ہے. اختلاط علماء ربانیین کے ساتھ ہو جو اللہ کے وحی کے نور سے آراستہ ہوں اور اسی نور کو آگے منتقل کریں. اور ایسے علماء سے اختلاط کچھ لوگوں کے لیے بمنزلہ غذا کے ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بمنزلہ دوا کے ہے. غذا حاصل نہ ہو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح روح کی غذا اگر نہ پہنچے تو وہ روح کی موت ہے، اور علاج اگر حاصل نہ ہو وہ بھی جسم کی موت ہے، جسم کے امراض کا باعث ہے. اور اگر روح کو علاج حاصل نہ ہو تو روح کی موت ہے، اور روح جو ہے وہ امراض میں گر جاتی ہے جو بہت ہی خطرناک معاملہ. اور کچھ علماء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے بمنزلہ زہر کے ہوتے ہیں. یہ وہ علماء ہیں جو علماء حق ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن لوگ ان سے استفادے کی بجائے ان کی غیبتیں کرتے ہیں. کسی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے اور ایک بہت بڑی کتاب کے مؤلف ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے اس کو ایک انسان اٹھا نہیں سکتا، وہ چند قسطوں میں اٹھائے گا. تاریخ کی بہت بڑی کتاب، تاریخ ابن عساکر کے نام سے معروف ہے. ان کا قول ہے لحوم العلماء مسمومۃ، کہ لوگوں خبردار علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. اشارہ اس طرف ہے کہ تم عام انسانوں کی غیبت کرو گے، قرآن کہتا ہے ان کا گوشت کھا رہے ہو. علماء کی غیبت کرو گے تو ان کا گوشت کھا رہے ہو، لیکن وہ گوشت زہر آلود ہے جس کا تم کو فوری نقصان ہو. زہر کھانے سے تمہاری موت ہے، علماء کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو کچھ علماء ایسے ہیں جو منزل ہے زہر کے، کہ لوگ ان سے استفادے کی بجائے ان کی غیبت کرتے ہیں. ان کی غیبت کے دو نقصان ہیں، ایک غیبت کا نقصان گناہ، دوسرا جب لوگوں کے سامنے ان کی غیبت کرو گے خواب و عیب ان کے اندر موجود ہی ہو تو ان کی علمی حیبت اور علمی وقار لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا. پھر یہ نقصان کسی کا ذاتی نہیں، یہ نقصان دین کا نقصان. جس دین کے وہ دائی ہیں ان کا دائی، جو دائی کی شخصیت ان کے اندر موجود ہے وہ مجروح ہوگی، اور دائی کی شخصیت اگر مجروح ہو تو اس سے دعوت مجروح ہوتی ہے. یہ نقصان دین کا نقصان. فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ایسا گوشت کھا رہے ہیں جو زہر آلود ہے. جس علماء کو نقصان نہیں ہوگا ان کا اپنا نقصان، خود ان کی موت واقع ہو جائے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں اور اس میراث کو آگے منتقل کر رہے ہیں، بڑا ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور ان کی موت یقیناً امت کے لیے ابتلاء ہے. جو ان کے سینے میں علم کے خزانے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، اور یہ ایک علمی نقصان لوگوں کے لیے. جب جہل پھیل جاتا ہے تو پھر لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، علمی موت. تو علم نافع اور عمل صالح اسی بات پر قائم ہے کہ علماء سے استفادہ، کتابیں پڑھنے سے استفادہ ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن آپ 100 کتابیں پڑھ لیں اور ایک عالم کا ایک درس سن لیں، اس میں زیادہ علم آپ کو ملے گا، زیادہ فہم آپ کو ملے گا، ایک روحانی غذا آپ کو ملے گی. اگر اخلاص ہوگا تو دل سے بات نکلے گی اور دل میں پیوست ہو جائے گی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس دین کو سماع پر قائم کیا کہ میں نے اس دین کو جبریل امین سے سنا, تم نے مجھ سے سنا, تم سے آگے لوگ سنیں گے, ان سے آگے لوگ سنیں گے, اور یہ سماع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس لڑی سے منسلک ہیں, یہ علماء اور یہ سچے دین کے خادم جو سماع کے اس منہج پر قائم ہیں, اس لڑی سے منسلک ہیں جس لڑی کا آغاز پیغمبر اسلام سے, پیغمبر اسلام سے جبریل نے, پیغمبر اسلام نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین نے پروردگار سے سنا. اسی لیے فاقسم بحفظ اللہ جميعا, نبی اسلام کا فرمان ہے کہ حفظ اللہ کیا ہے, یہ اللہ کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس رسی کو تھام لو, رسی اللہ کی وحی ہے. طرفو بید اللہ, اس کا اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, نیچے کا سرا تمہیں دے دیا گیا ہے. جس نے اس کو تھام لیا, اس نے اس رسی کو تھام لیا جس کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے, وہ جڑ گیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ, وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے, وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. لن فصام لہا, یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا, یہ سہارا قائم رہے گا, یہ سہارا اللہ کا فراہم کرتا ہے. تو اس علم کے ساتھ تعلق بڑا مبارک اور مسعود ہے, انتہائی قیمتی ہے, اس کی ہم قدر کریں اور علم کو حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور علم اللہ رب العزت کی وحی کا نام ہے اور پیغمبر اسلام کے حدیث مبارکہ کا نام ہے, اسی کو بابرکت علم قرار دیا گیا. اور علم وہ علم جس پر عمل ہو, علم عمل کے ساتھ, بغیر عمل کا علم نہیں ہے. تو خالی علم کا حصول نہ ہو بلکہ علم پر عمل بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ کی ایک طرف جا رہے تھے اور بڑی بھوک لگی ہوئی, کوئی مہمان نوازی کے لیے تیار نہیں. سامنے ایک نوجوان کو دیکھا, بنو حذیل قبیلے کا, بکریاں چرا رہا. اسے بلایا اور کہا کہ ایک بکری کا ہمیں دودھ پلاؤ, ہم دونوں بہت ہی بھوکے ہیں. کہا کہ میں مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بکریاں میری نہیں, میرے پاس امانت ہے, میں اگر مالک سے پوچھے بغیر پلا دوں گا تو امانت میں خیانت ہوگی. عبداللہ, وہ نوجوان نہیں جانتا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یہ کون ہے, دونوں شخصیت ہیں, امانت میں خیانت ہوگی. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی بکری لاؤ جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہ ہوئی ہو. وہ لے آئے, آپ نے اس بکری کے تھنوں کو چھوا اور آپ کے بابرکت ہاتھوں کی برکت سے ان تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا, برتن بھر گیا, آپ نے پیا, ابو بکر صدیق نے پیا, اس نوجوان کو دیا, بڑا متاثر ہوا. پھر آپ نے تھنوں پر ہاتھ پھیرا, وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گئے, لیکن یہ نوجوان بڑا متاثر ہوا. اگلے دن تلاش کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا اور اسلام قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام سے استدعا کی کہ علمنی مما علمک ربک, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے مجھے علم دیجئے, مجھے علم دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انک غلام معلم, تم تو سیکھے سکھائے نوجوان ہو, تم تو پڑھے پڑھائے نوجوان ہو, ابھی تو اسلام قبول کیا, یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اس کل کے واقعے سے جو عبداللہ نے کہا تھا کہ بکریاں میری نہیں, اگر میں بغیر پوچھے پلا دوں گا تو امانت میں خیانت ہوگی. یہ علم ہے, یہ عمل ہے, اسی عمل کو آپ نے علم کہا ہے کہ تم تو بڑے سمجھدار ہو, تمہاری کل کی بات جو تم نے عمل کر کے دکھایا وہ علم ہے, علم ہے تمہارے پاس, یہ اصل علم ہے. عمل دین کے کسی گوشے پر عمل ہو, یہ علم ہے. تو خالی علم کا حصول نہ ہو, علم پر عمل ہو, یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے بہت ہی قابل قدر. اللہ رب العزت ہمیں اس منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت شیخ الحدیث مولانا حاکم الدین رحمانی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما دے. اور ان میں ایک تمیز تھا, ایک ایسی خوبی جو شاید ہی علماء میں کسی کے اندر موجود ہو. اپنے تمام بیٹوں کو, تمام بیٹیوں کو انہوں نے پورا درس نظامی خود پڑھایا. انہوں نے یہ بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری تک تمام احادیث کی کتب اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گھر میں خود پڑھایا. اور یہ بڑا ایک مبارک سلسلہ ہے. یہ بیٹے اور بیٹیاں صدقہ جاریہ ہوں گی ان کے لیے. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں دے دے یا تین بہنیں دے دے اور ان کی کفالت پر, تربیت پر صبر کرے تو وہ تینوں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے, جہنم کا پردہ بن جائیں گے. صحابی نے کہا اگر دو ہوں, فرمایا دو بھی ہوں ٹھیک ہے. کسی نے کہا اگر ایک ہو, فرمایا ایک بھی ہو. اتنا یہ پیارا سلسلہ ہے. تو اللہ رب العزت ان کی اس نیک اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کو صبر کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ آج لاڑکانہ سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں. وہاں ایک مسجد زیر تعمیر ہے, مسجد الفردوس لاڑکانہ میں. اور اس علاقے میں مساجد کی بڑی قلت ہے اور بہت زیادہ تعمیر کی ضرورت ہے. تو اللہ کا گھر بن رہا ہے, کچھ کام اس کے باقی رہ گئے ہیں. ساتھی باہر موجود ہیں, اس میں آپ تعاون کریں. انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور اللہ کے گھر کی تکمیل ہوگی انشاءاللہ. ہمارے گھر اگر ناقص ہو تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے. رنگ روغن ہو, پلستر ہو, دروازے ہوں, کھڑکیاں ہوں, تو اللہ کے گھر بھی مکمل ہونے چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. ساتھیوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور جہاں تک ان کی وسعت تھی وہ کر چکے ہیں. مزید کے لیے تعاون درکار ہے. باہر موجود ہوں گے, آپ تعاون کیجیے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت سے دوستوں نے درخواست دی ہے دعائے صحت کی اپنے مریضوں کے لیے. اللہ سب کو صحت کاملہ عطا کرے. کچھ ساتھیوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے اور دعا کی صدا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ آسودگی اور عافیت عطا فرما دے. انڈیا میں ایک ہمارے جماعتی ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے, اسماعیل یوسف صاحب چکلش. تو ان کے لواحقین نے جنازہ غیبانہ کی اپیل کی ہے, تو جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ غیبانہ ادا ہوگا, آپ ادا کر کے جائیں. یہ کتاب ہے حدیث ہرقل. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ہم نے یہیں کچھ خطبات دیے تھے حدیث ہرقل پر. یہ غالباً 7 یا 8 جمعے کے خطبے تھے. تو ساتھیوں نے کیسٹوں سے اسے منتقل کیا اور کتابی شکل میں جمع کر دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی نفیس شرح اسی حدیث کی اپنے دور کے عظیم محدث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنے دروس میں اس حدیث کی شرح کی تھی. وہ کتاب چھپی ہوئی ہے, تو اس کو اس حدیث کی شرح کو اس کتاب سے لے کر تو دونوں کو یکجا کر کے شائع کیا ہے. حدیث ہرقل آپ جانتے ہیں, جس میں ہرقل قیصر والی روما اس نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے تھے, انہوں نے جوابات دیے تھے اور ان کا تبصرہ. یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پر ایک عظیم حدیث ہے. یہ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے, تو آج باہر موجود ہے. اس کو آپ حاصل کریں, اس کو پڑھیں, آگے کسی کو دیں. انشاءاللہ بہت سی سیرت کے گوشے اور آج کے دور کے حوالے سے بہت سے فتنوں کا اس میں آپ کو ازالہ اور جواب ملے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.